نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز حاضرین اور محترم ناظرین، یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی آیہ بر پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس کے ضمن میں بعض تمہیدی اور ابتدائی باتیں ہم نے نوٹ کیں. آج ہمیں اپنے اس غور و فکر کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے مناسب ہوگا کہ آج پھر ہم اس آیہ مبارکہ کی تلاوت ایک مرتبہ کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو، اور کلو خلاصی میں، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکات، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کریں، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ پر، تکالیف اور مصائب میں، اور جنگ کے میدان میں. یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً سچے، اور یہی ہے وہ لوگ جو واقعتاً متقی. اس آیہ مبارکہ میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، نیکی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اس کے سطحی اور محدود تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی اور پھر جامع اور مکمل تصور بیان ہوا. اس ضمن میں ذرا نوٹ کیجئے کہ اسلوب وہی ہے جو ہمارے کلمہ طیبہ میں، نفی سے آغاز کلام جو پھر اس بات کی طرف لے جائے، لا الہ الا اللہ، لیس البر ولکن البر. لفظ بر پر غور کیجیے، بر کے معنی ہم نے نیکی کیے، لیکن اس لفظ کی اصل روٹ کیا ہے، نیکی سے اس کی مناسبت کیا ہے، اس کے حروف اصلیہ ہیں با را را، جس کو اردو میں ہم کہیں گے عام فہم انداز میں بے رے رے. اسی سے لفظ بر بنا ہے، بر و بحر، اور اسی سے یہ لفظ بر بنا ہے. ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے اس کو سمجھ لیجئے. انسان جب سمندر میں ہوتا ہے ہچکولے لگتے ہیں، ہر انسان کے لیے ایک تشویش سی رہتی ہے، اسے وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا جو کہ خشکی پر ہوتا ہے. ساحل پر اترتا ہے انسان تو جیسے ہی خشکی پر، بر پر اس کے پاؤں آتے ہیں، ایک اطمینان، ایک سکون، یہ کیفیت اسے از خود حاصل ہو جاتی ہے. یہی اطمینان اور سکون اس لفظ کی اصل جان ہے. انسان کے وہ اعمال جو اسے قلبی سکون عطا فرمانے والے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، جو ضمیر کی خلش کو مٹانے والے، جو تسکین بخش ہوں، وہ ہے کہ جو نیکی کے کام ہیں، بر کے کام ہیں. انگریزی کی ایک نظم میں یہ کانسیپٹ بہت عمدگی سے آیا ہے. چیریٹی کے عنوان سے ایک نظم ہے، چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. تو چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس، اس نیکی میں، اس خیر میں، اس بھلائی میں، اس خدمت خلق میں ایک عجیب تسکین بخش کیفیت ہے. بالکل جیسے کہ کسی زخم پر مرہم کا فاہا رکھ دیا جائے، اسی طرح یہ اعمال انسان کو سکون قلب اور تسکین باطنی عطا کرتے ہیں. دوسری بات جو اس آیہ مبارکہ میں، اب جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تدبر کے ضمن میں، تو پہلی بات سامنے جو آتی ہے وہ یہ کہ نیکی کے بحث میں سب سے پہلے ذکر ایمان کا ہو رہا ہے. بظاہر یہ بات ہمارے عام تصورات کے اعتبار سے کچھ انمل بےجوڑ سی ہے، اس لیے کہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں. یہ ایمان کی بحث یہاں کیسے آ گئی؟ اور پھر یہ کہ مختلف ایمانیات جن کو اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا، ان میں سے ہر ایک کا کیا تعلق ہے، مانوی ہے، نیکی کی اس بحث سے؟ ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع یہی. دیکھیے، فلسفہ اخلاق میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مستقل علم ہے، اس فلسفہ اخلاق میں دو سوالات بنیادی ہیں. پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، اخلاقی اقدار کیا ہیں، وہ مستقل ہیں، دائم ہیں، یا ان میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے حالات کے بدلنے سے، زمانے کے گزرنے سے؟ آیا وہ ایتھیکل ویلیوز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں؟ دوسرا سوال جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ موٹیویٹنگ فورس کون سی ہے جو انسان کو نیکی پر کاربند رکھے، اس کا جذبہ محرکہ کون سا ہے، قوت محرکہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ تو مشاہدہ ہے ہمارا، اور انسانی مشاہدات ہی کو جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں خوبصورتی سے. تو غالب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اس طبیعت کو لانے والی شے کون سی ہو؟ ایک شخص کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مجھے کچھ نفع حاصل ہو سکتا ہے. اب وہ کون سی چیز ہے جو اسے جھوٹ بولنے سے باز رکھے اور سچ بولنے پر آمادہ کرے، خاص سچ بولنے میں نقصان نظر آ رہا ہے؟ یہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، یہ جان لیجئے قرآن حکیم کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا بنیادی شعور فطرت انسانی میں موجود ہے. جیسے انسان کو اللہ نے یہ ظاہری استعدادات دی ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، ایسی ہی کچھ فطرت انسانی میں باطنی استعدادات مزمر ہیں جن کو لے کر انسان آیا ہے. انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. آخری پارے میں ایک جگہ اس کو بیان کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس انسانی اور جو اس کو سنوارا اور بنایا اور اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم ودیعت کر دی. اسی لیے نیکی کے لیے قرآن مجید کی ایک کثیر الاستعمال اصطلاح معروف ہے، جانی پہچانی چیز، اور بدی کے لیے منکر ہے، اجنبی سی بات ہے، فطرت انسانی اسے قبول نہیں کرتی، اس سے ابا کرتی. اور قرآن مجید کے نزدیک یہ ویلیوز اٹرنل، سچ بولنا ہمیشہ سے نیکی تصور کیا گیا ہے اور آج بھی اسے نیکی سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص بھی یہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں، خواہ وہ اپنے آپ کو اپنی کسی مجبوری کے حوالے سے جسٹیفائی کر لے، لیکن جانتا ہے کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں. تو یہ ویلیوز اٹرنل ہے. وہ بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہی نیکی اور بدی کے ان بنیادی تصورات کے ضمن میں وہ سب فیصد درست ہے کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ قدیم و جدید، یہ مادی احوال بدلتے رہتے ہیں، یہ سطحی سے تغیر و تبدل ہیں۔ فطرت انسانی کے محکمات اور فطرت انسانی کی بدیہیات غیر متبدل ہیں، وہ اٹرنل ہیں، دائم و قائم۔ اور مغربی فلاسفہ میں بھی کانٹ کا میں نام لوں گا کہ اس نے پہلے وہ کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن، اس میں اس نے ثابت کیا کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے اہل منطق نے جتنے دلائل فراہم کیے ہیں ان کو خود منطق ہی کاٹ دیتی ہے، ان میں سے کوئی دلیل منطق کی سکوٹنی کو سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے دوسری کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، جس میں اس نے یہ بات پورے شبد مت کے ساتھ پیش کی کہ انسانی اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو نہ مانے، اخلاقیات کے لیے کوئی اساس ممکن نہیں۔ لہذا انسان کو اگر اخلاقی رویہ اختیار کرنا ہے تو اسے خدا کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ کار موجود نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں سمجھیے کہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ دو ایمانیات جو ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ اس نیکی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے موٹیویٹنگ فورس فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے نیک بنو، اس لیے اچھے کام کرو کہ اللہ کو نیک لوگ پسند ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، جو خیر کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، جو خادم خلق ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایمان باللہ اور استرضاء باری تعالی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، یریدون وجہہ، وہ لوگ کہ جو صرف اللہ کی رضا کے جویا ہیں، ان کو ایک بہت مثبت قوت محرکہ ملی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، نیکی کے لیے، اور اس کا منبع اور سرچشمہ ہے ایمان باللہ۔ اس کو میں عرض کروں گا کہ یہ مثبت قوت محرکہ ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سب انسان لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، شعور اور ذہنی سطحیں مختلف ہیں۔ ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو محبت کے رمز آشنا نہیں ہوتے، ان کے لیے ضرورت ہے کسی اور قوت محرکہ کی۔ وہ قوت محرکہ ہے جو ایمان بالآخرہ، اکاؤنٹیبلٹی۔ ایک دن ہے کہ جس دن محاسبہ ہوگا، تمہیں ایک ایک چیز کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہے، آپ ایمان باللہ کے مقابلے میں کہنا چاہیں تو کہہ لیں کہ یہ منفی قوت محرکہ ہے، جس کی بنیاد خوف پر ہے، خوف محاسبہ اخروی کا خوف۔ جو عمل انسان کا ان دو محرکات پر مبنی نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا نیکی کا کام نظر آئے، از روئے قرآن و حدیث وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کو کاروبار نہ بنا لینا، نیکی سے دنیاوی منفعت کو مد نظر رکھنا، نیکی کا کوئی گین اس دنیا میں حاصل کرنے کی نیت رکھنا، یہ اس نیکی کو باطل کر دیتی ہے از روئے قرآن۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اصطلاح دینی میں کہ کوئی نیکی بغیر خلوص اور اخلاص کے اللہ تعالی کی جناب میں قبول نہیں۔ اس پر اسلام نے اتنا زور دیا ہے، احادیث شریفہ ایسی ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان لرز اٹھے۔ سب سے جامع حدیث تو وہ ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، اور اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث نبویہ کی، ان کا آغاز اسی حدیث سے کیا۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو یہ ہے دونوں اعتبارات سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تعلق نیکی کی اس بحث سے۔ بقیہ جو تین ایمانیات ہیں، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان، ان تینوں کو بریکٹ کر لیجیے، ان کا حاصل ہوگا ایمان بالرسالت. ملائکہ ذریعہ بنتے ہیں وحی لانے کا نبیوں اور رسولوں تک، اس وحی کا ریکارڈ ہے کتابوں کی شکل میں، جن پر وہ وحی نازل ہوئی وہ انبیاء اور رسول ہیں. تو تینوں کو جمع کیجئے تو ایمان بالرسالت، اس کا تعلق کیا ہے اس بحث کے ساتھ اس کو جان لیجیے. دیکھیے جس طرح انسان میں دوسرے پیشنز اور جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ اندھے ہوتے ہیں، ان میں حدود سے تجاوز کا رجحان پایا جاتا ہے، اسی طرح نیکی بھی ایک جذبہ ہے، اس کا خطرہ موجود ہے کہ کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہو کر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور نتیجتاً نیکی سے بدی ظہور میں آ جائے. مثلاً ایک شخص پہ نیکی کا اتنا غلبہ ہوا، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، پہاڑوں میں جا کر دھونی رمائی، بس رب سے لو لگانی ہے، رہبانیت کا ایک نظام اسی نیکی کے جذبے سے وجود میں آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے. فطرت انسانی میں جو دائیات ہیں ان کے ساتھ بھیگم مشتی جو ہے، یہ بسا اوقات فطرت انسان کو پچھاڑ دیتی، اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نمونہ، ایک ماڈل، ایک فریم آف ریفرنس ہمارے پاس رہے نیکی کے بحث میں، جس میں تمام نیکی کے اعمال ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ سموئے ہوئے مل جائیں. اس نمونے کو سامنے رکھیں، اسے اپنی کسوٹی سمجھیں، ہر عمل کے بارے میں اسے ریفر کریں، وہ عمل اس معیار میں، اس نمونے میں کتنا ہے اور دوسرے اعمال کے ساتھ اس کا تناسب کیا ہے. یہ ہے وہ ضرورت جو ایمان بالرسالت سے پوری ہوتی ہے، وہ اسوہ کاملہ، وہ نمونہ کامل، وہ ہے انبیاء و رسل، اور کامل ترین وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ایک کامل نمونہ کہ تمام نیکیاں، تمام بھلائیاں، تمام خیرات، تمام حسنات ایک شخص واحد میں معتدل، متوازن اور جامعیت کے ساتھ اگر دیکھنی ہو تو وہ ہیں، وہ کسوٹی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ایمان کے ان تینوں اجزاء کا بڑا گہرا تعلق ہے فلسفہ اخلاق کے ساتھ، نیکی کی جڑ اور بنیاد سے متعلق جو مباحث ہیں ان کے ضمن میں یہاں ایمان کا ذکر آ رہا ہے. اسے محدود مذہبی معنی میں صرف برائے بیت یا برائے تبرک ایمان کا تذکرہ نہ سمجھیے. آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود رکھیں گے. جو مظاہر ہیں اس نیکی کے، ایمان کا ظہور اعمال کے اندر کس طرح ہوتا ہے، اس پر جو گفتگو ہے وہ آئندہ درس میں ہوگی. اب آج کے درس سے متعلق جو سوالات ہوں وہ آپ اگر آپ پیش کریں.
ڈاکٹر صاحب، کیا اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کی اہمیت، اصل اہمیت ایمان کی ہے اور اعمال کی حیثیت ثانوی ہے؟
ایک ترتیب تو اس میں ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن آپ اس کو کس لفظ سے تعبیر کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے. اصل اور ثانوی یہ ایک انداز تعبیر ہے. ایک یہ کہ یہ جڑ ہے اور اس درخت کے برگ و بار وہ نیک اعمال ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جڑ کے بغیر درخت کا تصور نہیں، تو نسبتیں تو ہم قائم کرتے ہیں. قرآن مجید کو آبجیکٹولی سامنے رکھیے کہ معلوم ہوا کہ اس نیکی کے لیے شرط اولین ایمان ہے، جیسے درخت کے لیے اہم ترین چیز جو ہے وہ اس کی جڑ ہے جس سے وہ زمین سے غذا حاصل کرتی ہے.
اور صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ جو نیکی ہے اور اعمال جو ہے ان کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ایک شخص نے ایک اچھا عمل کیا لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی بری نیت کرامت تھی تو اس کا عمل جو ہے وہ برا ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ایک برا عمل کرے جس میں اس کی نیت درست ہو اور نیت اچھے عمل کی ہو اور اس کا اس کو اجر ملے؟
اصل میں جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں وہ اعمال، اعمال سے مراد وہاں پر نیکی کے اعمال ہیں. افعال کا لفظ آتا تو شاید وہ دونوں کو اپنے اندر احاطہ ان کا کر لیتا. لیکن یہ ہے کہ ایک معاملہ کسی انسان کی نیت کا اللہ کے ساتھ ہے، ہم جو حکم لگائیں گے اس پر برائی ہی کا حکم لگائیں گے، اس لیے کہ ہم دنیا میں صرف ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارا جو حکم لگے گا وہ ظاہر کی بنیاد پر لگے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی ایسے مخمصے میں ہو، کسی ایسی مجبوری میں ہو کہ جس سے نکلنا اس کے لیے قتل ناممکن ہو، اور اللہ کے علم میں وہ بات ہو تو اس کے لیے رعایت ہو سکتی۔
ڈاکٹر صاحب، یہ اسلام میں رہبانیت کا کیا تصور ہے؟
یہ رہبانیت در حقیقت نیکی کے ایک جذبے کے حد اعتدال سے تجاوز کا نام ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نے بھی آپ کو سنا دوں کہ صحابہ کرام میں سے تین اشخاص حضور کی حیات طیبہ ہی کے دوران ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے حضور کی نفلی عبادات کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں، مہینے میں نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں، تو جو بات تھی حضور کی زندگی کھلی کتاب کے مانند تھی، اس میں کسی تصنع کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ ازواج مطہرات نے بھی کہیں کوئی بات جو ہے اس میں مبالغہ نہیں کیا، جو صحیح صحیح بات تھی بتا دی۔ اسے انہوں نے کچھ کم سمجھا اپنے اندازے میں، انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا یہ کہہ کر کہ حضور تو معصوم ہیں، آپ سے تو کسی خطا کا صدور ممکن ہی نہیں، تو آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی جو آپ کر رہے ہیں بہت ہے، ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ یہ شادی بیاہ کا کھکیڑ میں مول نہیں لوں گا، اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو میں تجدد کی زندگی بسر کروں گا۔ حضور کو خبر پہنچی، حضور اپنے معمول کے خلاف ناراض ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کان کھول کر سن لو، چاہے کتنے ہی نیکی کے جذبے کے تحت ہو، لیکن اگر تم نے میرے طریقے اور میرے سنت کو چھوڑ دیا اور اس سے تم نے دوسری روش اختیار کی اس کے برعکس، تو جان لو کہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس طرح وہ جو معیار کامل ہے نیکی کا، اس کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام جذبات و احساسات ان کو اس کسوٹی پر پرکھتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ نیکی کا جذبہ ہی کبھی مشتعل ہو کر کوئی ایسے راستے کو اختیار کر لے کہ جس کا نتیجہ بدی کی صورت میں نکلنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیہ مبارکہ کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو اصل روح نیکی ہے یعنی ایمان اللہ پر، ایمان آخرت پر، ایمان رسالت پر، اس میں سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔